نحمده نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. محترم حضرات، کافی عرصے سے میرا بیان ایک خاص موضوع پر چل رہا ہے اور وہ ہے توبہ کا بیان، جو اس آیت کے اندر جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے اور اس سے پہلے قرآن کریم میں بیان فرمائی گئی ہے. توبہ کسے کہتے ہیں؟ توبہ کی حقیقت کیا ہے؟ توبہ کی شرطیں کیا ہے؟ توبہ کس وقت مقبول ہوتی ہے؟ یہ تمام باتیں میں آپ کے سامنے پہلے بیان کر چکا ہوں. گزشتہ مجلس میں میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کریم نے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچی توبہ کرنے کے بڑے فائدے بیان فرمائے. یہ ایسی چیز ہے کہ جس سے دنیا میں بھی بہت سے فائدے حاصل ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی بہت سے فائدے حاصل ہوں گے. یہی بیان گزشتہ مجلس میں ہو رہا تھا کہ قرآن کریم نے اس آیت کے اندر آخرت میں حاصل ہونے والے فائدوں کو بیان کیا ہے اور سورہ نوح وغیرہ کے اندر بیان فرمایا ہے دنیا کے فائدوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی طرف اشارے فرمائے. چنانچہ آخرت کے فائدوں میں سے دو فائدے پہلے بیان ہو چکے تھے گزشتہ مجلس میں. پہلا فائدہ تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے سچی توبہ کرنے والوں کے حق میں کہ ان کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، اور دوسرا وعدہ یہ فرمایا ہے کہ انہیں جنت میں داخل کر دیں گے. ان دو باتوں سے متعلق گزشتہ مجلس میں جتنا بھی ممکن ہو سکا میں عرض کر چکا تھا. اس کے بعد آخرت کا ایک اور بہت بڑا فائدہ اس جملے سے بیان فرمایا ہے جو میں نے ابھی تلاوت کیا آپ کے سامنے، کہ نورہم یسعا بین ایدیہم وبایمانہم، اور اسی کو بیان کر رہا تھا کہ وقت پورا ہو چکا تھا اور دیر ہو گئی تھی اس لیے میں نے چھوڑ دیا تھا. میں نے غالباً یہ بات عرض کی تھی کہ موت کے وقت سے لے کر اور جنت میں داخل ہونے تک بڑی آزمائش ہے، بڑی کٹھن قسم کی آزمائش ہے. یہ آزمائش موت سے شروع ہو جاتی ہے ہر بندے کی. انبیاء کرام کو تو اللہ تعالیٰ نے خاص انعامات سے نوازا ہے، ورنہ ہر بندے کی آزمائش اور کڑی آزمائش شروع ہو جاتی ہے وقت موت سے. گزشتہ مجلس میں میں نے اسے کچھ بیان کیا تھا کہ کیسی آزمائش ہوتی. پھر اس کے بعد آزمائش ہوتی ہے قبر میں، اور وہ بھی بڑی سخت آزمائش ہے. جیسا کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، آپ نے فرمایا کہ قبروں میں تمہاری سخت آزمائش ہوگی. اتنی زبردست آزمائش ہوگی کہ اگر تم سمجھ سکتے ہو تو سمجھ لو کہ اس دنیا میں سب سے بڑا فتنہ، سب سے بڑا امتحان، سب سے بڑی آزمائش دجال ہے. یہ بہت بڑا فتنہ اور بہت بڑی آزمائش ہے. فرمایا کہ اتنی جیسے دجال کی آزمائش ہوگی دنیا میں، ایسی تمہاری آزمائش اور تمہارا امتحان ہوگا قبر میں. معلوم ہوا کہ قبر جو ہے وہ امتحان کی جگہ ہے. کچھ تھوڑی سی تفصیل بھی میں نے اس کی آپ کے سامنے عرض کی تھی گزشتہ مجلس میں کہ کس طریقے سے آزمائش ہوگی، کیا کیا سوالات ہوں. وہاں پر امتحان لینے والے فرشتے ہوں گے. اور مومن کے لیے جس کے اعمال اچھے ہوں وہ فرشتے بڑے خوبصورت اور بڑے ہی حسین و جمیل ہوں گے. اور کافروں کے لیے خصوصیت سے اور بدکاروں کے لیے وہ ہوں گے جن کو منکر نکیر کہا جاتا ہے, بڑی بھیانک اور ڈراؤنی شکل و صورت والے. شاید میں نے بتایا تھا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ ان کی یہ کچلی, یہ دانت ہوتا ہے لمبا, یہ اتنی طویل اور اتنی لمبی ہوگی کہ یہ اس دانت سے اپنی زمین کو کھودتے ہوئے آئیں گے. بال ان کے سر سے لے کر پاؤں تک ہوں گے, آنکھوں سے شعلے نکل رہے ہوں گے, ہاتھوں میں آتشی گرز ہوں گے اور اس قسم کی دوسری صورتیں ہوں گی. یہ آزمائش, کیونکہ جب طالب علم ممتحن کے چہرے کو دیکھے اور وہ چہرہ اس کا حشاش بشاش دیکھے, مسکراتا ہوا دیکھے, تو وہ خوش ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا. اور اگر کوئی ترشدو قسم کا ممتحن ہو, طالب علم امتحان دیتے وقت سب کچھ بھول جاتا ہے, اس کی صورت دیکھتا ہے, تو وہاں سوالات ہوں گے. وہ سوالات بھی میں نے پچھلی مجلس میں بیان کر دیے, یہ مقصود نہیں تھا, میرا مقصود تو کچھ اور ہے. اس کے بعد جب وہاں پر جو معاملہ بھی ہوگا ہوگا, اللہ تعالی ہمارے ساتھ نیک بندوں کا معاملہ فرمائے, تو پھر آزمائش کا دور شروع ہوگا قیامت حشر کے موقع پر, جس کو میں نے عرض کیا تھا کہ دوبارہ سور پھونکا جائے گا. پہلے سور سے تو تمام عالم فنا ہو جائے گا اور عرصہ گزرے گا اسی حال پر جب تک اللہ چاہے. اس کے بعد پھر حشر کے لیے سب کو جمع کیا جائے گا, یعنی حساب و کتاب کے لیے, کہ دوبارہ سور پھونکا جائے گا اور ہر مردے کی روح اس کے بدن میں داخل ہو جائے گی, قبریں پھٹ جائیں گی. وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ, قبریں پھٹ جائیں گی اور اس میں سے إِلَّا اللَّهُ کر کے مردے اٹھنا شروع ہو جائیں گے. ایک ایک قبر سے ستر مردے اٹھیں گے. بس اب یہیں سے آزمائش شروع, قبروں سے اٹھے تو آزمائش شروع. حدیث شریف میں ہے کہ قبروں سے باہر نکل کر ہر مردہ اور ہر شخص حیران پریشان چاروں طرف دیکھ رہا ہو, کہاں پر آ گیا, کون سی جگہ ہے, کیا ہونے والا ہے. نہ کوئی اپنا نظر آئے گا, نہ کوئی اپنا دوست نظر آئے گا, نہ کوئی رشتہ دار نظر آئے گا. یہ حیرانی, یہ پریشانی ان لوگوں کو. پھر حدیث شریف میں, بلکہ قرآن کریم کی آیت میں بھی, کہ جو جیسے اعمال لے کر گیا ہوگا دنیا سے اسی کے مطابق اس کا چہرہ ہوگا. بعض ایسے ہوں گے کہ جن کے چہرے روشن ہوں گے, قبر سے اٹھے تو چاند کی طرح اور سورج کی طرح چہرے دمک رہے. بعض وہ ہوں گے کہ جن کے چہرے تاریک اور سیاہ ہوں گے. قرآن کریم فرما رہا ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ, یہ وہ دن ہے کہ بہت سے چہرے بڑے روشن اور تابناک ہوں گے اور بہت سے چہرے جو ہوں گے وہ کالے سیاہ بھجنگ ہوں گے. یہ ان اعمال کا نتیجہ ہے جو وہ دنیا سے لے کر گیا ہے. بار بار میں آپ کو اور پہلے اپنے آپ کو اس بات کی یاد دہانی کراتا رہا ہوں اور کراتا رہوں گا کہ صاحبو ذرا غور کر لو, سوچ لو, مرنے کے بعد کچھ نہیں ہوگا, جو کچھ اس تھوڑی سی زندگی میں سرمایہ جمع کر لیا ہے وہی لے کر جانا پڑے گا, کوئی کچھ کرنے والا نہیں, کوئی اپنی نیکی دینے والا نہیں ہے, کوئی اپنے نماز آپ کو دینے والا نہیں ہے, باپ کو نہیں دے گا بیٹا اپنی نماز, اپنی نیکیاں بیٹا باپ کو نہیں دے گا, باپ بیٹے کو نہیں دے گا. اس لیے کسی پر بھروسہ نہ کرو, جو کچھ کرنا ہے اس دن کے لیے آج کر جاؤ. روشن اور تابناک چہرے کس کے ہوں گے؟ ویسے تو اللہ کی بہت مخلوق ہے جو اس حال میں اٹھے گی, لیکن قرآن, لیکن احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ حافظ قرآن جو اپنے علم کے مطابق اور قرآن کے مطابق اپنی زندگی بسر کر رہا ہو وہ اٹھے گا اپنی قبر سے کہ اس کا چہرہ دمک رہا ہوگا, روشن ہوگا, تابناک ہوگا. کیوں؟ قرآن کریم کا نور ہے اس کے پاس, اور اس قرآن کریم کے نور کو اس نے اپنے دل میں اتارا ہے, صرف زبان تک نہیں رکھا, یعنی صرف تلاوت تک نہیں رکھا, بلکہ قرآن کریم کے جو تقاضے تھے, جو احکام تھے, اس نے ان پر عمل کیا. ایسا حافظ قرآن جو قرآن پر عمل کرنے والا ہو, حدیث شریف سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اس حال میں قبر سے اٹھے گا کہ اس کا روشن چہرہ, تابناک چہرہ ہوگا, ممتاز ہوگا. جیسا قرآن کریم دنیا میں پڑھنے والا ہوگا اور جتنا عمل کرنے والا ہوگا, اسی کے اعتبار سے اس کے چہرے میں چمک دمک اور روشنی ہوگی. اب ذرا اندازہ لگائیے, جیسے ہی اہل محشر دیکھیں گے کہ یہ ایک تابناک چہرے والا اٹھ کر آیا ہے قبر سے, بس فوراً کہیں گے کہ یہ آ گیا حافظ قرآن, یہ آ رہا ہے حافظ قرآن, یہ آ رہا ہے. یہ ہے اصلی عزت. اس کے مقابلے میں وہ لوگ بھی ہوں گے, اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے, کہ جن کے چہرے کالے, بھجنگ اور سیاہ ہوں, اور آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ کون ہوں گے. سب سے پہلے تو کافر اور مشرک, کہ وہ اس حال میں اٹھے, اور اہل محشر دیکھ کر کہہ دیں گے یہ آ گیا مشرک, یہ آ گیا کافر. اور پھر وہ لوگ ہیں, اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے بھائیوں کو محفوظ رکھے, جو ڈھیٹ پن سے اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں. بولے اس لیے کہ گناہوں کا رنگ عالم بالا میں کالا ہے, سیاہ, وہی کالک اور وہی سیاہی چہرے پر ملی ہوئی اٹھے گا. اور عالم بالا میں نیکیوں کا رنگ سفید ہے, نورانی, اور یہ مضمون قرآن کریم سے ثابت ہے, حدیث سے بھی ثابت ہے, کہ گناہ کا اور اللہ کی نافرمانی کا رنگ کالا ہوتا ہے. اور اللہ کی فرما برداری اور نیکیوں کا رنگ سفید اور نورانی ہوتا ہے. فرشتے نورانی, اس لیے کہ فرشتے ذرا سا بھی ایک لمحے کے لیے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے, نورانی. شیطان ظلمانی, ابلیس, اس لیے کہ وہ مجموعہ ہے اللہ کی نافرمانی. بس یہی حال ہے اللہ کی فرما برداری کا, یعنی نیکیوں کا اور گناہوں. لہذا جو شخص یہاں سے یہ پٹارا لے کر گیا ہوگا, کالا سیاہی, ظاہر بات ہے کہ وہ وہاں پر اس کے منہ پر ملا ہوا ہوگا. اب وہ اٹھے گا,
اس حال میں اٹھے گا کہ اس کا رنگ کالا، چہرہ سیاہ بھجک، میں اسے اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا. چشم تصور سے آپ دیکھیں کہ کس قدر کالا ہوگا اور کس قدر ظلمن ہوگا. حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب بندہ کوئی گناہ کبیرہ کرتا ہے تو اس کے دل پر کالا داغ پڑ جاتا ہے. جو کالا داغ کس چیز کا ہے؟ یہ کالا دھبا کس چیز کا ہے؟ یہ حدیث بخاری میں موجود ہے. یہ کالا دھبا اسی کا ہے کہ اس نے اللہ کی نافرمانی، اس نے گناہ کبیرہ کیا. معلوم ہو گیا گناہ کبیرہ کالا ہوتا ہے، اور ہم اس کا بہت بڑا انبار پٹاروں کے پٹارے جمع کر رہے ہیں، اور جمع کر کے ہمارے بہت سے بھائی اپنے ساتھ لے جاتے ہیں قبر میں، نہ توبہ کرتے ہیں، نہ استغفار کرتے ہیں، نہ اللہ کو پکارتے ہیں، نہ اپنی آخرت سے ڈرتے ہیں. اب جو وہ قبر سے اٹھیں گے تو کس حال میں ہوں گے؟ اس لیے یہ تمام انتظام یہی کرنا پڑے گا، اس چند روزہ زندگی میں کرنا ہوگا، اگر وہاں کی کامیابی مقصود ہے، اگر وہاں پر عزت مقصود ہے، اگر وہاں پر اپنا بچاؤ مقصود ہے، نجات مقصود ہے، تو اسی مختصر سی زندگی میں یہ کام کرنا ہوگا. آزمائش، اس کے بعد آزمائشوں کا ایک تسلسل چلے گا جنت میں داخل ہونے تک. کسی اور موقع پر ان تمام آزمائشوں کو بیان کروں گا آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی. یہاں تو صرف اتنا عرض کیے دیتا ہوں کہ محشر میں، میدان حشر میں، جس شخص کو اللہ تعالی اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے دیں گے، وہ بعد والی آزمائشوں سے محفوظ رہے گا. اور عرش کے سائے میں جگہ دی جائے گی تقریباً 90 قسم کے آدمی، تقریباً 90 آدمی. یہ ایک مستقل موضوع ہے جو مہینوں چل رہا ہے، اس وقت میں اس کو عرض نہیں کر سکتا. اگر یاد رہا اور آپ حضرات کی خواہش ہوئی تو انشاءاللہ اس موضوع کو اس کے بعد لے لوں گا کہ عرش کے سائے میں کون کون ہوگا. سب حدیثوں کے اندر آیا ہے. تو جس کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ وہاں پر عطا فرما دیں گے، وہ بعد والی بہت سی آزمائشوں سے محفوظ رہے گا. لگے ہاتھوں بس یہ کہتا چلوں کہ عرش کے سائے میں وہ حافظ قرآن بھی ہوگا کہ جو اپنے قرآن پر عمل کرتا ہے، وہ بھی قبر سے اٹھا تو روشن چہرہ، تابناک چہرہ، اور جب آگے بڑھا تو عرش کے سائے میں آ گیا. قرآن کریم کی یہ خاصیت حدیثوں میں آئی کہ وہ حافظ قرآن کہ جو اپنے قرآن کریم پر عمل کرتا ہے، قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہو. باقی اور لوگ جو ہیں انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر کسی مجلس میں بیان کروں گا. چلتا رہے گا، معاملہ ایسی رہے گا. کس دن میں؟ اس دن میں کہ جو ایمان والوں کے حق میں 1000 سال کی برابر ہوگا. یہ حساب و کتاب کا دن، ایمان والوں کے حق میں 1000 سال کا ہوگا، اور کافروں کے حق میں 50000 سال کا ہوگا. قرآن کریم فرما رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، آپ نے فرمایا. ایک جگہ قرآن نے فرمایا وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ. اللہ کے یہاں جب پہنچو گے تو وہاں کا ایک دن تمہارے اس دنیا کے
1000 سال کی برابر ہوگا. یہ ہے ایمان والوں کے حق میں. اور ایک جگہ فرمایا فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ, وہ دن کے جس کی مقدار ہے 50,000 سال, یہ کافروں کے حق میں ہوگا. اس 1000 سال کے دن میں یہ تمام معاملات نپٹائے جائیں گے. ان اللہ سریع الحساب, بہت جلدی نپٹا دے گا. اب ایک آخری مرحلہ ہے جو اس آیت کے اندر بیان کیا گیا ہے, اسی کو میں انشاءاللہ کچھ تفصیل سے عرض کرنے کی کوشش کروں. حدیث شریف میں آیا, اور یہ بہت سی حدیثیں ہیں اس سلسلے میں, کہ ایک مرحلہ اور ایک آزمائش یہ ایسی آئے گی کہ اچانک پورے میدان حشر پر تاریکی چھا جائے گی, گھٹا ٹوپ اندھیرا, بے انتہا تاریکی. ہم کہتے ہیں کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دیتا, اس سے بھی زیادہ, اس لیے کہ وہاں کا معاملہ دوسرا ہے. دنیا میں تو بہت کم ہے اس کا اثر آخرت میں جا کر پورا ہوتا ہے. ایسا معاملہ کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہے, جیسا کہ حدیث شریف میں آیا. بس ایسے ہی ہر چیز کی نسبت سمجھ لیں, وہ تاریکی ہماری اس دنیا کی تاریکی سے 70 گنا زیادہ ہو. اس وقت محشر میں, میدان حشر میں صرف دو قسم کے آدمی ہوں. کافروں کا تو حساب کتاب چکا دیا ہوگا, اللہ نے بھیج دیا ہوگا انہیں ان کی منزل میں, یا جو جہنم ہے وہاں تو بھیج دیا ہوگا. میدان حشر میں تمام امتوں کے صرف دو قسم کے لوگ رہ جائیں گے, ایک ایمان والے مومن اور دوسرے منافق. یہ رہ جائیں گے منافق, اس لیے رہ جائیں گے کہ وہ ظاہری طور پر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں, ظاہری طور پر نماز پڑھ لیتے ہیں, ظاہری طور پر روزے رکھ لیتے ہیں, دل میں ایمان نہیں, یہ منافق. تو ایک تو سچے مومن رہ جائیں گے, اور ایک گھبرا جائے گی یہ مخلوق اس تاریکی کو دیکھ کر, پریشان ہو جائے گی کہ معلوم نہیں اب کیا, کہ اچانک اللہ کی جانب سے جو فرشتے مقرر ہوں گے وہ اس مخلوق تقسیم کریں گے. اس تاریکی میں روشنی اور نور تقسیم کریں گے, کسی کو بڑا نور ملے گا عظیم قسم کا, کسی کو درمیانہ ملے گا, کسی کو چھوٹا سا ملے گا. یہ نور جس کی تفصیل انشاءاللہ میں پورے طریقے سے عرض کرنے کی کوشش کروں گا, وہاں پر تقسیم ہوگا. یہ نور ایسا نہیں ہوگا کہ جیسے ہماری دنیا میں, کہ نور اگر روشنی اگر آ جائے تو دوسرا آدمی بھی اس کے ذریعے دیکھ سکتا ہے, میں بھی دیکھ سکتا ہوں, جو بھی چاہے اس سے دیکھ سکتا ہے. وہاں ایسا نہیں, وہ نور ایسا ہوگا وہاں پر جیسے آنکھ کا نور, جیسے آنکھ کی روشنی, میرے آنکھ کی روشنی سے آپ نہیں دیکھ سکتے, آپ کی آنکھ کی روشنی سے میں نہیں دیکھ سکتا, میں خود ہی اپنے آنکھ کی روشنی سے دیکھوں گا اور آپ خود اپنی آنکھ کی روشنی سے دیکھیں گے. وہ نور ایسا ہو, اور آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ نور جو ملے گا اعمال کے اعتبار سے ملے گا, نیک اعمال کے اعتبار سے. صاحب پھر توجہ دلاؤں گا کہ اس نور کی فکر کرو. اس اندھیری میں, اس تاریکی میں نور کہیں سے نہیں ملے گا, ملے گا تو اسی دنیا سے گیا ہوا, اسی دنیا سے لے جایا ہوا نور جو اعمال صالحہ کے ذریعے سے ہوتا ہے. اور میں تفصیل عرض کروں گا انشاءاللہ
کہ کون کون سے اعمال سے نور پیدا ہوتا ہے، اور حدیثوں سے کر لو، اس دنیا سے یہ ذخیرہ جمع کر لو، بعد میں کوئی کچھ کرنے والا نہیں ہے. اب وہ نور تقسیم ہوا اور ہر ایک اپنے ہر ایک کو حکم ملا کہ اب تم آگے چلو پل صراط کی طرف، یہ آخری آزمائش ہے پل صراط. نور کے مل جانے کے بعد حکم ہوگا کہ اب چلو پل صراط کی طرف. جس کو اللہ نے نور عطا فرما دیا وہاں پر وہ تو چل پڑے گا. منافق جن کو نور دیا گیا تھا ظاہر، اچانک ان کا تمام نور سلب کر لیا جائے، وہ پھر تاریکی میں رہ جائے. نور رہے گا صرف ایمان والوں کے پاس، ان کے اعمال صالحہ کے ذریعے بجا سکتے، وہ تاریکی میں رہ جائیں گے. حدیث شریف میں آیا ہے کہ کسی کا نور اتنا عظیم ہوگا جیسے زمین سے آسمان، کسی کا نور اتنا ہوگا کہ جیسے ایک بڑا اونچا پہاڑ، کسی کا نور اتنا بلند ہوگا جیسے کھجور کا درخت، کسی کا نور اس سے کم ہوگا، کسی کا اس سے کم ہوگا. سب سے کم درجے کا نور اس مومن کو ملے گا کہ اس کے دہنے ہاتھ کے انگوٹھے میں پٹ بیجنے کی طرح، یعنی جگنو کی طرح، وہ کبھی چمکے گا کبھی بجھے گا، کبھی چمکے گا کبھی بجھے گا. یہ سب سے ادنا درجے کا نور، یہ بھی ایمان والے کو ملا. اور آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ کون سے مومن کو ملے گا، کہ کبھی وہ جلے گا کبھی بجھے گا، کبھی جلے گا کبھی بجھے گا. منافقوں کا نور سلب کر لیا گیا، اب وہ پریشان ہوں گے، آواز دیں گے ایمان والوں کو کہ ذرا ٹھہرو، ہم بھی تمہارے پیچھے آ رہے ہیں، ہم تمہارے نور سے کچھ فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، ذرا ٹھہرو، کیونکہ ہم تمہارے ساتھ دنیا میں. قرآن کریم اس کو بیان فرما رہا ہے دوسری جگہ، یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم. منافق مرد اور منافق عورتیں اس نور کے سلب ہونے کے بعد کہیں گے ایمان والوں انظرونا، ہمارا بھی انتظار کر لو، نقتبس من نورکم، ہم کچھ تمہارے نور سے فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. جب وہ یہ کہیں گے تو قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، ان کو جواب دیا جائے گا کہ پیچھے واپس جاؤ، جہاں سے ہمیں نور ملا تھا وہیں سے تمہیں ملے گا، وہاں جا کر لے لو، وہاں تلاش کرو اس نور کو. قرآن کریم فرما رہا ہے فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب. یہ وہی کا واقعہ ہے، قیامت کا واقعہ ہے اس آیت کے اندر. جب وہ پیچھے کی طرف پلٹیں گے تو من جانب اللہ اچانک ایک دیوار ایمان والوں کے اور ان منافقوں کے درمیان آ جائے گی، دیوار قائم کر دی جائے گی. اس دیوار میں ایک دروازہ ہوگا لہو باب، اس دروازے کے ظاہری یعنی باہر کے حصے میں عذاب ہوگا اور اندرونی حصے میں اللہ کی رحمتیں ہوں گی. یعنی جس طرف مومنین ہوں گے نور لیے ہوئے، ادھر تو اللہ کی رحمت ہوگی، اور جس طرف منافقین ہوں گے ادھر اللہ کا عذاب ہوگا. ینادونہم الم نکن معکم، اب وہیں سے وہ چیخ پکار کہیں گے کہ ارے ہمیں کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو، دنیا میں ہم تمہارے ساتھ تھے. ایمان والے جواب دے دیں گے کہ ساتھ ہوتے ظاہراً، لیکن تمہارے دل میں تو کفر بھرا ہوا تھا، ایمان تو تھا نہیں، اب کس بات کا نور یہاں پر تم چاہتے ہو؟ نور تو ملتا ہے ایمان، ملے گا ایمان سے اور نیک عمل سے. تمہارے پاس ایمان تو ہے نہیں، نیک عمل کہاں سے ہوں گے، اس لیے تم ایسی تاریکی میں رہو. یہ قرآن کریم نے دوسری جگہ سورہ حدید میں بیان کیا. قرآن کریم کی ان آیتوں سے اور اسی طریقے سے حدیث شریف سے یہ نتیجہ سامنے آیا کہ یہ نور اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے ایمان والوں کو اور ان کے اعمال کے مطابق یہ نور ملے گا. کافروں کا فیصلہ اس سے پہلے ہی ہو چکا ہوگا, منافقوں کا فیصلہ یہاں ہو جائے گا کہ وہ نور سے محروم کر دیے جائیں گے, اور اس کے بعد ایمان والوں کو حکم ہوگا کہ اب چلو پل صراط کی طرف. یہ آخری سب سے بڑی اور کٹھن آزمائش, یہ ایسی آزمائش ہے کہ حدیث شریف میں آیا کہ انبیاء کرام بڑے بڑے جلیل القدر پیغمبر وہ بھی اس موقع پر ڈرے ہوئے ہوں گے اللہ کے غضب سے اور فرما اور دعا کر رہے ہوں گے اللہم سلم سلم, کہ اللہ سلامتی سے ہمیں اتار دے اس پل صراط سے, سلامتی سے یہ پل صراط عبور کرا دے. وہ یہ دعا کر رہے ہیں. یہ اتنی کٹھن منزل, اس کو بھی بعد میں بیان کروں گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے, وعدے تو کرتا چلا جا رہا ہوں لیکن معلوم نہیں پورے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. بہرحال اس نور کا بیان ہے اس توبہ کی آیت کہ نورہم یسعى بین ایدیہم و بایمانہم, کہ قیامت میں جو ان کو نور ملے گا توبہ کرنے والوں کو, اب سمجھ لیجیے توبہ کرنے والوں کو, سچی توبہ کرنے والوں کو جو نور ملے گا وہ ایسا ہوگا یسعى بین ایدیہم, سامنے بھی دوڑ رہا ہوگا اور دہنی جانب بھی دوڑ رہا ہوگا, بائیں جانب نہیں. قرآن و حدیث میں بائیں جانب کا اور الٹی جانب کا ذکر نہیں آیا اس معاملے میں, سامنے کا اور دہنی جانب کا آیا. ہاں بائیں جانب کا ذکر آیا ہے شیطان کے معاملے میں قرآن میں کہ وہ بائیں جانب سے حملہ کرے, وہ کسی اور موقع پہ بتاؤں گا. وجہ اس کی یہ ہے کہ دہنی جانب جو ہے اللہ کے دربار میں معزز اور شرف والی اور فضیلت والی جانب, اور بائیں جانب جو ہے الٹی جانب وہ اللہ کے دربار میں فضیلت والی نہیں ہے بلکہ فی الجملہ ایک اعتبار سے اللہ کو پسند بھی نہیں. یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی کام عزت والے اور جتنے بھی کام شرافت والے ہوتے ہیں فضیلت والے ہوتے ہیں وہ دانی طرف سے انجام دیے جاتے ہیں, جیسے کھانا کھانا, پانی پینا, چائے پینا, دودھ پینا, اور اس کے علاوہ دوسری چیزیں, یہ سب دہنی جانب سے دہنے ہاتھ سے. بائیں ہاتھ سے کھانے پینے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا اور یہ فرمایا کہ ان الشیطان یاکل بشمالی ویشرب بشمالی, ترمذی کی حدیث ہے کہ شیطان جو ہے وہ الٹے ہاتھ سے کھاتا ہے اور شیطان الٹے ہاتھ سے پیتا ہے. ہمارے بہت سے بھائی چائے کی پیالی الٹے ہاتھ میں لے کے اپنے پیتے رہتے ہیں, بہت سے بھائی جن کو چائے پینے کی جلدی ہوتی ہے وہ دہنے ہاتھ میں پیالی لے کر پرچ میں اس کو لوٹ لیتے ہیں تھوڑا سا اور الٹے ہاتھ سے وہ پیتے ہیں. اب آپ خود فرمائیے کہ یہ صحیح ہے یا غلط, یہ شیطانی عمل ہے یا نہیں ہے, اور ہماری اس قوم کو ان بدبختوں نے جو شیطان کے چیلے ہیں یعنی غیر مسلم یہودی کافر اور نصارہ, انہوں نے ہماری قوم کو اس طرف لگا دیا کہ الٹے ہاتھ سے کھانا فیشن, الٹے ہاتھ سے پینا فیشن, الٹے ہاتھ سے کام کرنا فیشن, اس فیشن پر اللہ کی ہزاروں لعنتیں, اس کی اصلاح کیجیے. بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا یسعى بین ایدیہم و بایمانہم کہ وہ نور دوڑ رہا ہوگا سامنے کی جانب اور دانی طرف. جب ان منافقوں کا نور چھین لیا جائے گا جیسا کہ میں نے ابھی بتایا تو اس وقت ایمان والے بھی ڈریں گے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا نور بھی چھین لیا جائے. اس لیے قرآن کریم فرما رہا ہے یقولون, وہ دعا کریں ربنا اتمم لنا نورنا, ہمارے نور کو آخر تک مکمل کر دیں, یعنی جہاں تک اس نور کی ضرورت ہے وہاں تک ہمارے ساتھ رکھیے, واغفر لنا, اور ہماری مغفرت فرما دیجیے, انک علی کل شیء قدیر. یہ آیت یہاں ختم ہو گئی توبہ سے متعلق تھی, اور نورہم یسعى بین ایدیہم کی میں نے ذرا تشریح آپ کے سامنے کر دی, جس کا مطلب یہ ہے کہ سچی توبہ کرنے والوں کو بھی اللہ تعالی نور سے نوازیں گے, اور وہ نور ان کے بہت کام آئے گا, اس قدر کام آئے گا کہ وہ راستہ چلیں گے اور کل صراط تک پہنچیں, اللہ تعالی میں سے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نور کامل آخرت میں عطا کرے. نور بھی معمولی نہیں, نور کامل, مگر خود بخود نہیں ملتا ہے یہ نور, اس کے لیے کچھ تو ہمیں کرنا چاہیے, کچھ تو محنت کرنا چاہیے. صاحب و ذرا غور کرو اور اپنی عقلوں کا بھی ماتم کرو اور اپنے ایمان کی کمزوری پر بھی ذرا نظر فرماؤ. اگر یہ معلوم ہو جائے ہمیں کہ اگر رات بھر ہم کام کریں گے, اوور ٹائم کریں گے, تو وہ دس گنا ملے گا, مثلا دس گنا, بتائیے کون سا مائی کا لال ہے اس زمانے میں جو چھوڑ دے گا اس کو؟ وہ اپنی بیماری کی پرواہ نہیں کرے گا, اپنے بچوں کی پرواہ نہیں کرے گا, اپنی بیوی کی پرواہ نہیں کرے گا, وہ کسی اور ضرورت کی پرواہ نہیں کرے گا, وہ دس گنا اوور ٹائم حاصل کرنے کے لیے پوری رات جگے. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں مل رہا ہے یہ نقد, اس لیے جائے آخرت کے کام کے لیے, یعنی اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کے لیے ہمارے پاس ایک منٹ کی مہلت ہے, اور اللہ تو راضی ہوگا ہی, لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمارا بھی تو فائدہ ہے اس میں. سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ ایک نیکی کرو گے دس نیکیوں کا ثواب مل جائے, دس گنا ہو گیا. دو رکعت نماز پڑھی دس گنا ہو گیا. قرآن کریم کی ایک آیت ایک حرف پڑھا دس نیکیوں کا ثواب مل گیا. نیکی کوئی بات اپنے بھائی کو بتا دی دس نیکیاں مل گئی. اپنے مسلمان بھائی سے کہہ دیا السلام علیکم دس نیکیاں مل گئی. جواب میں اس نے کہا وعلیکم السلام دس اس کو مل گئے, اس نے کہا ورحمت اللہ دس اور مل گئے, پھر اس نے کہہ دیا برکات دس اور مل گئے. وہاں سے تو حضرت اس قدر عطایاں ہیں, اس قدر دین ہے اللہ کی کہ ایک ایک لمحے ایک ایک لفظ اور ایک ایک عمل پر دس گنا ملتا چلا جا رہا. درود شریف ایک مرتبہ پڑھ لیا دس رحمتیں مل گئی, سو مرتبہ پڑھ لیا ہزار نعمتیں مل گئی رحمتیں مل گئی. اس طرح توجہ نہیں, اور اگر دس گنا اوور ٹائم ملے تو ہم میں سے ہر ایک تیار. ذرا سوچئے تو صحیح, کیا ہم اس کے لیے پیدا ہوئے یا پیدا ہوئے ہیں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے, اور پیدا ہوئے ہیں اپنی آخرت کو درست کرنے کے لیے, اور پیدا ہوئے ہیں نجات کامل اور ابدی سعادت حاصل کرنے کے لیے؟ یہ فیصلہ آپ خود کریں. بہرحال یہاں تک تو بات پہنچ گئی, اب میں انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو اگلی مجلس میں ان اعمال کو بیان کروں گا کہ جو آخرت میں نور بن جائیں گے. ہر عمل صالح نور ہے, لیکن بعض بعض خاص وہ اعمال صالحہ جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اہتمام سے بیان فرمایا ہے, ان کا نور بہت زیادہ ہوگا. تو اگر اللہ نے مجھے توفیق عطا فرمائی اور جس قدر بھی اس نے مدد فرمائی, میں ان اعمال کو آپ کے سامنے تھوڑے تفصیل سے
اور احادیث کی روشنی میں، بلکہ کتاب کا بھی حوالہ دے دوں گا کیونکہ بعض اہل علم بھی یہاں پر ہوتے ہیں، میں اس کو بیان کروں گا، اللہ تعالیٰ مجھے توفیق عطا فرمائے. بس اسی پر میں ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام گناہوں سے سچی توبہ کرنے کی توفیق روزانہ بلکہ وقتاً فوقتاً عطا فرماتے رہیں، اور ہماری توبہ کو جو بہت ہی ناقص قسم کی توبہ ہے، محض اپنے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں اس توبہ کے وہ ثمرات اور وہ فوائد اور منافع جو قرآن کریم میں اور احادیث میں آئے ہیں پوری طرح عطا فرمائیں، اور اپنے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے اور دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے شہر کو بد امنی سے محفوظ رکھیں، اور ہمارے بیٹوں کو، ہمارے بھائیوں کو اللہ تعالیٰ اس دہشت گردی سے محفوظ رکھیں، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جان و مال، عزت و آبرو اور ایمان کی حفاظت فرمائے، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان دہشت گردوں کو ہدایت فرمائے اور ان کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. برحمتک یا ارحم الراحمین.